الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. صدق الله العظيم. بدگمانی کے بارے میں پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، بہت سے جو تم گمان کرتے ہو ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کے زمرے میں آتے ہیں، بدگمانی کے زمرے میں آتے ہیں، لہذا ان سے بچو. اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بعض تمہارے جو گمان ہوتے ہیں وہ بدگمانی کے زمرے میں آتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ جب تم میں سے کوئی دو مسلمان آپس میں قرض کا معاملہ کریں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، تم میں سے جب دو مسلمان یا آپس میں کوئی دو طبقے ہوں، دو جماعتیں ہوں، وہ قرض کا معاملہ کر رہے ہوں تو اس کو لکھو. بے شک آپ ایک دوسرے پر اعتماد ہے، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، چاہے سگے بھائی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہاں سگے بھائی بھی اس حکم میں داخل ہیں. اگر دو سگے بھائی بھی ہوں آپس میں قرض کا معاملہ کر رہے ہوں، لکھنا واجب ہے قرآن کریم کے اس حکم کی وجہ سے کہ اس کو لکھا جائے، باقاعدہ تحریری شکل میں معاہدہ کیا جائے کہ فلاں صاحب نے اتنا قرض لیا ہے، اتنی رقم لی ہے اور یہ اس تاریخ کو واپس کریں گے، یہ پورا لکھا ہے. فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، کہ کاتب مقرر ہو لکھنے والا جو عدل کے ساتھ لکھے، جھوٹ نہ لکھے، انصاف کے ساتھ وہ ساری بات سچی کا بالکل صحیح بات لکھ دے کہ جو معاہدہ طے ہوا ہے اس کو من معان لکھ دیا جائے. آپ میں سے جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ لکھا نہیں جاتا کہ یہ تو ہمارے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں. بعد میں جب اولادیں ہو جاتی ہیں تو معلوم ہوا، پتہ نہیں وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے بھائی کتنا ہمارا مال کھا گئے، کتنا حق کھا گئے. اس لیے فرمایا کہ لکھو، اس کو لکھنا چاہیے. جب سگے بھائی آپس میں ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے تو دوسرے جو مسلمان ہیں، جو بھائی بھائی بھی نہیں آپس میں، سگے بھائی نہیں ہیں، تو ان کو تو اور زیادہ لکھنے کی ضرورت ہے. لہذا فرمایا کہ لکھا کرو بدگمانی سے بچنے کے لیے. یہ بہت بڑی تعلیم ہے، بہت بڑا اس میں گویا اتفاق اور اتحاد کی تعلیم ہے بدگمانی سے بچنے میں. بعض اوقات لوگ ملازموں پر شک و شبہ کر لیتے ہیں. دیکھیے، ایک تو ایک ہے بدگمانی اور ایک ہے احتمال، دو چیزیں الگ الگ ہیں. بدگمانی کا مطلب یہ ہے کہ یقین کر لیا کہ یہی شخص ہے، اس نے یہ سب کچھ کیا ہے، دل میں یقین کر لیا ظاہر ہے یہ گناہ ہے، کیونکہ ثبوت کوئی نہیں ہے، شرعی ثبوت چاہیے، شریعت تو ثبوت مانگتی ہے اور ثبوت بھی شرعی ثبوت ہو، اور جب تک وہ اب حاصل نہیں ہے، وہ ثبوت حاصل نہیں ہے، محض کشکن کی بنیاد پر، اندازوں کی بنیاد پر آدمی یہ کہہ دے کہ اسی نے کیا ہے، یہ بدگمانی ہے. ہاں احتمال ہے، ملازموں پر احتمال ہو گیا کہ ملازم ہی یہاں موجود تھے، انہوں نے کچھ گڑبڑ کی ہے، ان سے پوچھ گچھ کر لی، احتمال کے درجے میں ہو سکتا ہے ان میں سے کسی نے کیا ہو، تو ان سے پوچھ گچھ کر لی جائے. دل میں یقین نہ رکھتے ہوئے کہ یہ دل میں یقین نہ ہو کہ اسی نے کیا ہے, ورنہ یہ بدگمانی ہے. احتمال ہو, احتمال کہ ہو سکتا ہے ان میں سے کسی نے کیا ہو, اس لیے پوچھ گچھ کر رہا ہوں. تو پوچھ گچھ کر لی, اس میں کوئی حرج نہیں, اس کی شریعت نے اجازت دی ہے. لیکن یقین کر لینا یہی ہے, یہ غلط ہے. اسی لیے وہ اسٹالن کا واقعہ ہے جو روس کا ڈکٹیٹر گزرا اسٹالن, اس نے کہیں گھڑی رکھی, اور اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کی ایک جگہ مقرر کرنی چاہیے, اس کو استعمال کرنے کے بعد چاہے جتنی تکلیف ہو, جتنی تکلیف اٹھانی پڑے, اس کی جو جگہ مقرر ہے وہاں جا کے استعمال کرنے کے بعد اس کو رکھ دیں, ورنہ اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. وہ اسٹالن نے اپنی گھڑی کہیں رکھی, نہانے چلا گیا, اور جہاں اس کا معمول تھا گھڑی رکھنے کا, وہاں نہیں رکھی اس نے, کہیں اور رکھ دی, اور رکھنے کے بعد یاد بھی نہیں رہا کہ میں نے یہاں رکھی تھی, بھول گیا. نہانے کے بعد جب آیا اپنی مقررہ جگہ پر جہاں وہ گھڑی رکھتا تھا, وہاں نہیں ملی اس کو. تب اس نے کہا کرو ان ملازموں کو اور میری گھڑی غائب کر دی, اور فون سے اس نے کہہ دیا وہاں جا کے کہ بھائی کرو ان سے, میں تو جا رہا ہوں, تم کرو ان سے پوچھ گچھ. اپنے وہ دفتر یا اپنی مصروفیت پر چلا گیا. یہ کہتا ہے بعد میں گھر والوں نے تلاش کیا تو وہ دوسری جگہ سے گھڑی مل گئی, کہ وہ گھڑی آپ کی فلاں جگہ سے ملی. اب اس کو یاد آیا ہاں ہاں یہ فلاں جگہ سے مل گئی, یہ میں نے فلاں جگہ ہی رکھی تھی. اب یاد آ گیا, گھر والوں نے جب بتایا کہ آپ کی گھڑی فلاں جگہ سے مل گئی ہے, تو اس کو یاد آیا ہاں ہاں میں نے وہیں رکھی تھی. تو جلدی سے فون کیا کہ بھائی ملازموں کو رہنے دو, میری گھڑی مل گئی ہے. اس نے کہا, وہ جو ملازموں کا افسر تھا اس نے کہا, وہ تو بالکل آپ کی گھڑی مل گئی, مگر یہاں 10 ملازموں نے اقرار کر لیا ہے, 10 ملازموں نے اقرار کر لیا ہے کہ ہم نے گھڑی لائی. اتنی ان کی پٹائی لگائی گئی اور اتنا ڈرایا دھمکایا گیا کہ 10 ملازموں نے اقرار کر لیا, اور رکھی خود تھی, اور رکھ کے غلط جگہ رکھ دی جہاں معمول نہیں تھا رکھنے کا. یہ حال ہے بدگمانی کا. لہذا احتمال کے درجے میں کہ ہو سکتا ہے ان میں سے کسی نے کیا ہو سکتا ہے, یہ نہیں کہ یقین کر لیا کہ یہی ہے کسی نے کیا, یہ بدگمانی ہے. جب تک شرعی ثبوت نہ ہو اس وقت تک یقین کرنا جائز نہیں. احتمال کے درجے میں پوچھ گچھ کر لی, سوالات کر لیے, مار پیٹ سے اس پر بھی بچنا چاہیے. سوالات کر لے آدمی, پوچھ گچھ کر لے, تفتیش کر لے, وہ اس کی گنجائش. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر جگہ جہاں فساد پھیلنے کا اندیشہ ہو, برائی پھیلنے کا اندیشہ ہو, وہاں سے روکا گیا ہے. اور بدگمانی اتنا بڑا مرض ہے کہ یہ اگر جس کو ہو جائے تو نبی جیسی شخصیت سے بھی آدمی بدگمان ہو جاتا ہے. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کان الشمس تجری فی وجهه. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے ایسا لگتا ہے حضور کے چہرے کو دیکھ کر جیسے سورج آپ کے چہرے میں پھر رہا ہو, سورج آپ کے چہرے میں دوڑ رہا ہو, ایسا مجھے معلوم ہوتا ہے آپ کا چہرہ دیکھ کر. اور یہی چہرہ ہے جس کے بارے میں ابو جہل اور ہندا نے اسلام لانے کی بات, فتح مکہ پر اسلام لائی, ابو سفیان کی بہن, یہ کہا کہ آج سے پہلے, اسلام لانے سے پہلے جتنے چہرے دنیا میں تھے سب سے زیادہ بغض مجھے آپ کے چہرے سے تھا, اور آج آپ کے چہرے سے سب سے زیادہ محبت ہے. آپ بتائیے, یہ ہے بدگمانی اور برائی جب دل میں ہو کسی کی, یہ سب سے زیادہ محبوب. حضرت ابو ہریرہ تو فرما رہے کہ سورج گویا مجھے دوڑتا ہوا نظر آتا ہے حضور کے چہرے میں, اور ہندا کہہ رہی ہے کہ مجھے سب سے زیادہ بغض اور نفرت آپ کے چہرے سے تھی. اور ابو جہل نے تو کہا, وہ تو کہتا تھا مجھے سب سے زیادہ بغض حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے سے. نعوذ باللہ, یہ ایسی چیز ہے. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بدگمان سے, جو ان کی بدگمان تھا اس سے دور جا رہے تھے. اس نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنا دور کیوں بھاگ رہے ہیں اسے؟ فرمایا میرے, اور اس نے یہ بھی کہا کہ آپ کے پاس تو آپ تو ہاتھ پھیر دیتے ہیں گولی پر تو اچھا ہو جاتا ہے, دم کر دیتے ہیں تو اچھا ہو جاتا ہے, آپ کو تو اللہ نے معجزہ دیا ہے. فرمایا بے شک یہ دیا ہے اللہ نے معجزہ, لیکن یہ جو مرض اس کو ہے اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے, اس لیے میں دور ہی جانا بہتر ہے. قرآن کریم میں ایمان والوں کی جہاں صفات بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے عاشقوں کی صفات بیان کی ہیں کہ میرے عاشق میرے جو پسندیدہ بندے ہیں جن کو مجھ سے محبت ہے اور مجھے ان سے محبت ہے وہ کیسے ہوتے ہیں. فرمایا وَإِذَا خَافَ أَبَاهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب جاہل لوگ ان سے کوئی جاہلانہ بات کرے تو وہ شانتی کے ساتھ اپنے آپ کو بچا کے گزر جاتے ہیں, یا یہ مطلب ہے کہ سلامتی کی بات نکالتے ہیں زبان سے, یا کوئی سلامتی کا عمل کرتے ہیں یعنی خاموشی سے گزر جاتے ہیں. اور وہ مثل مشہور ہے کہ جواب جاہلا باشد خاموشی, فارسی کی ایک کہاوت ہے جواب جاہلا باشد خاموشی, جاہلوں کی باتوں کا جواب سوائے خاموشی کے اور کچھ نہیں. کیا ان سے بحث کرنا, جاہل آدمی جو علم ہے ہی نہیں تو بحث کیا کریں. اسی لیے اعتراض پیدا ہوتا ہے دو چیزوں سے, میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ یا تو علم کی کمی سے یا محبت کی کمی سے, یا علم شامل ہو کہ اس قسم کا فلاں عمل فلاں شریعت کے فلاں مسئلے کے مطابق ہے, پورا مکمل علم ہو, ورنہ اعتراض پیدا ہوگا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اور یا محبت شامل ہو کہ نہیں بھائی محبت ہے ہمیں ان سے, یہ صحیح آدمی ہے یہ غلط نہیں کر سکتا, یا محبت شامل ہو. لہذا اہل اللہ کے پاس اللہ والوں کے پاس جو آنے جانا رکھتے ہیں اگر ان دو طبقوں میں سے نہیں ہے تو انہیں فائدہ نہیں ہوگا, یا تو علم کامل ہو یا محبت کامل ہو, کامل محبت ہو. اگر یہ چیز دونوں میں سے کسی ایک چیز کی کمی ہے, یا تو عالم مکمل ہو یا نہیں علم پورا نہیں ہے تو محبت پوری ہونی چاہیے, اس میں کمی نہ رکھے ورنہ فائدہ نہیں ہوگا. تیسری چیز ہے بدگمانی اعتراض, وہ اپنی جگہ بنا لے گی. اور ایسی یہ وہ چیز ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دور بھاگ رہے ہیں پر میرے پاس اس کا علاج نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے نبی فرما رہے ہیں میرے پاس اس کا علاج نہیں ہے اس لیے میں دور بھاگ رہا ہوں. ایک بزرگ ایک صاحب لے گئے ایک بزرگ کے پاس, ایک دوسرے صاحب کو بڑے افسر تھے ان کو لے گئے ایک اللہ والے کے پاس لے گئے. ہم ان کے پاس پہنچے تو وہ تو اس خوشی میں لے کر اس امید پر لے کر گئے تھے بھائی یہ بڑے افسر ہیں اللہ والے ہو گئے دیندار بن گئے تو فائدہ ہو جائے گا, ان کے ماتحت بھی دیندار ہو جائیں گے انشاءاللہ محنت کریں گے. جب ان کے پاس پہنچے ان بزرگ کے پاس جن کے پاس وہ ان کو لے کر گئے تھے, وہاں جا کر دیکھا کہ وہ پستے اور بادام کھا رہے تھے. ملاقات ہوئی, ملاقات کے بعد جب باہر نکلے تو بہت پر امید ہو کر انہوں نے پوچھا بھائی کچھ فائدہ ہوا آپ کو ملاقات سے, کچھ اثر محسوس ہوا آپ کو؟ لگے جو عقیدت جتنی تھوڑی بہت پہلے تھی وہ بھی نہیں رہی. جی بھائی کیوں کیا بات ہو گئی؟ لگے اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں جو سوکھی روٹی سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھا لیں اور جو کی روٹی کھائیں, یہ تو پستے اور بادام کھا رہے ہیں یہ اللہ والے. اب بتائیے یہ ہے جہالت, اس جہالت کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ اگر اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یحب ان یرا احسن نعمتہ علی عبدہ. حضور کے زمانے میں ایک صحابی بڑے مالدار تھے مگر بہت ہی سادہ سا اور بہت ہی جو گھٹیا درجے میں شمار ہو اس طرح کا لباس پہنتے تھے. حضور نے بلایا اور فرمایا یہی الفاظ ارشاد فرمائے, اللہ نے تمہیں مال دیا ہے, جس بندے کو اللہ نے نعمتیں دی ہو اللہ ان نعمتوں کا اثر اپنے بندے پر دیکھنے کو پسند فرماتے ہیں. اللہ کے بندے اچھا لباس پہنا کرو جب تمہیں اللہ نے دیا ہے تو. ان صحابی کو تنبیہ فرمائی حضور نے, یہ کہہ رہے پہلے جو عقیدت تھی وہ بھی ختم ہو گئی, یہ تو اس سے اور آرام کھا رہے ہیں. ارے بھائی اگر اللہ نے ان کو دیا ہے, اللہ نے اگر ان کو دیا ہے تو نہ کھائیں, وہ غریبوں کو بھی دیتے ان کو بھی تقسیم کرتے اور خود بھی کھا لیتے, کیا آ رہا ہے اس میں؟ اور دین کا کام کرتے ہیں اچھی غذا کھائیں گے اچھا کام کریں گے, مگر اس جہالت کا کوئی علاج نہیں. کیا علاج ہے بتائیے سوائے دعا کرنے کے؟ اللہ کا دل تو اللہ کے ہاتھ میں, اللہ پلٹ دے اللہ کا فضل ہو جائے, بس یہی علاج ہے کہ اللہ کا فضل ہو جائے تو کایا پلٹ سکتی ہے, تو اس کے لیے دعا ہی کی جا سکتی ہے, ورنہ علاج کا جہاں تک ہے وہ تو حضرت عیسیٰ بھی دور بھاگ رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. یہی وجہ ہے کہ وہ آدمی جب بدگمانی میں مبتلا ہوتا ہے, دیکھیے اگر کوئی برتن ہو صاف صاف برتن ہو اس میں آپ گندی چیز رکھ دیں تو وہ گندی چیز بھی گندی چیز کے رکھنے سے وہ پاک برتن بھی ناپاک ہو جاتا ہے. برتن پاک تھا مگر ناپاک چیز اس میں رکھ دی. اسی طرح آدمی کا دل جتنا صاف ہو اگر بدگمانی کر لی تو اس کا دل بھی ناپاک ہو گیا, دل ناپاک ہو جاتا ہے, دل گندا ہو جاتا ہے بدگمانی کے مرض سے. ایک عورت اپنے بچے کا پاخانہ دھلا رہی تھی تو اتنے میں ان کا چاند نظر آ گیا تو شور اٹھا, ارے چاند نظر آ گیا چاند نظر آ گیا. وہ بچے کا پاخانہ دھلاتے دھلاتے اٹھ کے کھڑی ہوئی اور چاند دیکھنے لگی, اور عورتوں کی عادت ہوتی ہے اب وہ اپنی انگلی یوں ناک پہ رکھ لیتی ہیں, کوئی چیز جب توجہ دیں کسی چیز پر تو ناک پہ انگلی رکھ لیتی ہیں ایسے کر کے. قرآن میں بھی آیا ہے سبقت وجہ وقالت عجوز عقیم, انہوں نے اپنی یہاں پر انگلی رکھ لیا ایسے کر کے. تو اس نے جب اپنی ناک پہ انگلی رکھی اور دھلا رہی تھی پخانا تو چاند نظر آیا, تو کہنے لگی ہاں بھائی چاند نظر تو آ گیا مگر اس دفعہ بڑا بدبودار چاند نظر آیا, بڑا بدبودار چاند نکلا. تو اس کی جو ساتھی عورتیں تھیں انہوں نے کہا بیوقوف یہ چاند بدبودار نہیں ہے, یہ تیرے تو پخانا دھلا رہی تھی اپنے بچے کا اور اسی حالت میں تو کھڑی ہو گئی اور ناک میں بھی تو نے انگلی رکھ لی, یہ اس کی بدبو ہے چاند کی تھوڑی ہے. ایسی جو دین کے خادموں پر اعتراض شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کھلا ہے کھلا ہے, یہ پستے اور بادام کھا رہے ہیں, اب بتائیے ان کے پاس مال کہاں سے آ گیا. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ علماء کا جو طبقہ ہے بڑا یہ ملامتی فرقہ ہے. ایک پچھلے زمانے میں ایک ملامتی فرقہ ہوتا تھا, اس کا کام یہ تھا کہ سارے گناہ کرتے رہو اور اپنے آپ کو ملامت بھی کرتے رہو بس کامیاب ہو جاؤ گے. یہ گمراہ فرقہ تھا, اس کو ملامتی فرقہ کہا جاتا ہے. ظاہر ہے گمراہ کے کام کرتے, یہ تو عیسائیوں کی مشابہت ہو گئی, ان کے یہاں ایک عقیدہ کنفیشن کا ہے, کنفیشن کہ سب کچھ کام کرتے رہو, شراب پیو, زنا کرو, چوری ڈاکہ جو چاہو کرو, اور آخر میں جب موت کا وقت قریب آ جائے تو قاضی کو بلا کر اعتراف جرم کر لو تو وہ آپ کا یہ آپ کامیاب ہے. اس کو کنفیشن کہا جاتا ہے اس عقیدے کو. تو وہ یہ اسی سے ملتا جلتا یہ ہے کہ سب کرتے رہو مگر اپنے آپ کو ملامت بھی رکھ. تو یہ ایک گمراہ فرقہ تھا. تو مفتی شفیع صاحب اس کو یہاں ہے اس کے دوسرے مفہوم میں استعمال کرتے تھے کہ یہ مولوی طبقہ بھی ملامتی فرقہ ہے, کہ ان کے پاس اگر یہ غریب ہے لوگ کہتے ہیں بھائی اسی لیے تو ہم بچوں کو مدرسے نہیں بھیجتے کہ مولوی ہو کر غریب ہی بنیں گے اور کیا ہوگا. اگر ان کے پاس مال آ گیا تو یہ دیکھو بھائی پتہ نہیں یہ تو مولوی آدمی ہے, ان کے پاس مال کہاں سے آ گیا, گاڑی کہاں سے آ گئی ان کے پاس, یہ اچھا لباس پہن رہے کہاں سے آ گیا ان کے پاس مال, ان کو تو مسجد میں مدرسہ ہے, ان کو کیا تنخواہ ملتی ہے اس میں اور یہ کہاں سے ان کے پاس مال آ رہا ہے. یہ بدگمانی ہو رہی ہے بس, یعنی کوئی اس کی کوئی دلیل نہیں کچھ نہیں, اور بس یہ اپنے ایک خود ہی مقدمات بنائے اور ایک بدگمانی قائم کر لی کہ ضرور یہ کہیں نہ کہیں سے یہ ایجنسیوں کے آدمی ہیں, یہ حرام کام میں ملوث ہیں, کوئی ناجائز کام کرتے ہوں, نہ جانے اس پہ کیا کیا الزامات کی گوچھاڑ ہو جاتی ہے. یہی ہمارے معاشرے کا حال ہے, اگر سیاسی مخالف ہے مذہبی مخالف ہے اس کی کوئی چیز تلاش کرنی ہے اور پھر اس کو مشہور کرنا ہے, اور دلیل کچھ نہیں ہوتی, کوئی ثبوت کچھ نہیں ہے, بس ایک چیز اس کو کوئی ہاتھ آ جائے ذرا شک اور شبے کی کوئی چیز ہو اس کو مشہور کر دیا جاتا ہے. حالانکہ یہ بالکل غلط ہے, جب گمانی کے زمرے میں آتا ہے جب تک کہ شرعی دلیل نہ ہو. شریعت تو ثبوت مانگتی ہے اور ثبوت بھی وہ جو شرعی ثبوت ہو, گواہ ہو اس کے اوپر, وہ چیز نہیں ہے. تو بدگمانی کرنا یہ خود اپنے برا ہونے کی علامت ہے کہ اس کا دل گندا ہو گیا. جیسے میں نے عرض کیا کہ بدگمانی کرنے سے دل برا ہو جاتا ہے, دل گندا ہو جاتا ہے, برتن میں نجس چیز رکھ دی. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک حبشی افریقہ کے جنگل میں جا رہا تھا, اس نے وہ دیکھا کہ ایک شیشہ گرا ہوا پڑا ہے, شیشہ, اس نے جلدی سے اس کو اٹھایا اور اس نے اپنی شکل کی تھی، اور وہ تھا حبشی، موٹے موٹے ہونٹ، کالا رنگ. تو اس نے کہا کہ شیشے سے کہنے لگا، تیرے اتنے موٹے موٹے ہونٹ ہیں، تیرا اتنا کالا رنگ ہے، جبھی تو کوئی تجھے یہاں پر پھینک کر چلا گیا. اگر تو اچھا ہوتا تو کوئی تجھے یہاں پھینکتا، تجھے تو الماری میں سجا کر رکھتا. وہ شیشے سے یہ کہہ رہا ہے. افریقہ کے جنگل سے گزر رہا تھا، کبھی شیشہ دیکھا ہی نہیں ہوگا. اور تھی اس کی اپنی شکل، اور وہ دوسرے کہہ رہا ہے کہ اگر تم خوبصورت ہوتا تو کوئی تجھے الماری میں رکھتا، تیری اتنے موٹے موٹے تیرے ہونٹ ہیں، اتنا تیرا کالا رنگ ہے، جبھی تک تجھے یہاں دیکھ کر چلا گیا. یہ اس واقعے سے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شکایات کا سہارا لے کے باتیں سمجھاتے ہیں. تو فرمایا کہ یہی تو چیز ہے کہ بدگمان آدمی خود برا ہوتا ہے، اس کے دل میں خود گندگی ہوتی ہے. کہتے ہیں ساون کے اندھے کو ہرا ہی ہرا نظر آتا ہے، وہ خود اپنا جو چشمہ بدگمانی کا لگایا ہوا ہے اس سے ہی وہ دیکھ رہا ہے، وہ تو اس کی برائیاں ہی نظر آ رہی ہیں. اور یہ بڑی بری عادت ہے، بہت بری عادت ہے، بڑا برا مرض ہے. دیکھیے بات یہ ہے، بزرگوں نے یہ بات بتائی کہ سور اگر کسی باغ میں داخل ہو جائے تو باغ میں پھول وغیرہ، پتے، پھول، پھل لگے ہوئے ہوں، وہ ان کی طرف نہیں جاتا، اس باغ میں جہاں پہانا پڑا ہوا اس پہ جا کے منہ مارتا ہے. یہ کتے کی عادت ہے، پھولوں پہ نہیں جائے گا، پھولوں کی خوشبو نہیں سونگے گا، جہاں پر غلاظت ہے اور پہانا ہے وہاں جا کے منہ مارے گا. اس کو یہ پھول پھل کچھ نظر نہیں آتے. یہ معاملہ ہے کہ وہ خوبیوں کو نہیں دیکھ رہا، جہاں اس کو برائی نظر آئی وہاں جا کے منہ مارے گا، اس کو پھیلائے گا. مکھی ہے، مکھی پورا جسم صحیح ہے، ایک جگہ پر سے پیٹ نکل رہی ہے، خون نکل رہا ہے اور زخم ہے، وہ وہیں جا کے بیٹھے گی، پورے جسم پہ نہیں بیٹھے گی، وہاں جا کے اپنا جمگٹا لگا لیتی ہے مکھیاں، وہ پورا جسم ان کو نظر نہیں آتا، وہیں جا کے بیٹھے گی اور چوٹنا شروع کر دے گی. تو یہ تو مکھی اور سور اور کتے کی خصلت ہے، اس لیے اس سے منع فرمایا گیا. یا ایھا الذین آمنوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. تمہارے جو بعض گمان ہوتے ہیں وہ گناہ کے زمرے میں آتے ہیں. ارے اللہ کے بندے، اس سے یا ایھا الذین آمنوا، ارے ایمان والوں، کتنا پیار بھرا خطاب ہے، ایمان والے، اے ایمان والے، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. اس لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر اس سے بچنا چاہتے ہیں ہم لوگ تو کرنا کیا چاہیے، کہ اگر کسی شخص میں کسی جگہ پر 99 چیزیں نظر آ رہی ہیں بدگمانی کی، اور ایک چیز اچھے گمان کی نظر آ رہی ہے، ایک پہلو اچھے گمان کا نظر آ رہا ہو، تو اسی کو تیار کرنا چاہیے کہ نہیں بھائی یوں بات ہوگی، ایسی بات ہوگی، چاہے 99 باتیں برائی کی ہوں، ایک اچھائی کی ہو تو اس کو دیکھا جائے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص کے اندر اگر 99 باتیں کفر کی ہیں، صرف ایک بات اسلام کی ہے، تو فرماتے ہیں فَأَخَافُ أَنْ أُكَفِّرَ، فَأَخَافُ أَنْ أُكَفِّرَ، یہ الفاظ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. 99 باتیں کفر کی، ایک بات اسلام کی نظر آ رہی ہے، فرمایا فَأَخَافُ أَنْ أُكَفِّرَ، میں ڈرتا ہوں اس کو کافر قرار دینے. یہی اصول ہے کہ 99 باتیں بدگمانی کی ہوں، ایک بات اچھائی کی ہو، کہ بھائی ہو سکتا ہے اس میں یہ بات اس کے مد نظر ہو، اس وجہ سے وہ یہ کر رہا ہو، بس اسی کو اختیار کر لیں. وہ 99 باتیں جو بدگمانی کی ہیں ان کو چھوڑ دیں، اور چاہے دل سے جتنی تکلیف ہو اس عمل میں اس کو برداشت کریں، ورنہ دل گندا ہو جائے گا. دل کو گندا ہونے سے بچانا چاہیے. اگر دل گندا ہو گیا تو دل بادشاہ ہے، دل بادشاہ ہے. بس یہ بادشاہ گندا اگر ہو گیا تو رعایا خود ہی گندی ہو جائے گی. یہ تو جو حکم دیتا ہے، یہ آزا، ہاتھ پیر آنکھیں وغیرہ، یہ تو اس کی چیزیں ہیں. بادشاہ تو یہ ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کسی ملک کی دار الخلافہ محفوظ نہ رہا، دشمن کھڑا ہو گیا، دشمن کا قبضہ ہو گیا، تو وہ ملک ہی گیا ہاتھ سے. تو بدگمانی کرنے سے دل پر جو ہماری جسم کی سلطنت کا دار الخلافہ ہے، اس پر شیطان کا قبضہ ہو گیا، دشمن کا قبضہ ہو گیا دار الخلافہ پر کسی ملک کے، گیا وہ تو معاملہ ہی سارا گیا، ملک ہی سارا ہاتھ سے گیا. اس لیے دل کو بچانا، دل کی حفاظت بہت ضروری ہے. یہی اس کا طریقہ ہے کہ اگر کوئی 99 باتیں بھی برائی کی نظر آ رہی ہیں، اور بدگمانی کی ایک بات اچھے گمان جس سے اچھا گمان کا پہلو نکلتا ہو بس اسی کو اختیار کر کے بدگمانی سے بچنا چاہیے. ایک بزرگ اپنے مریدین کو بہت زیادہ تاکید کیا کرتے تھے بدگمانی سے بچنے کی, بدگمانی سے بچو بدگمانی سے بچو, یہاں تک کہ ریاض کرتے وقت بھی وہ الفاظ چلواتے تھے بدگمانی سے بچنا پڑے گا. ایک دفعہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے سمندر کے کنارے, دیکھا کہ ایک عورت اور اس کی گود میں ایک نوجوان لیٹا ہوا ہے اور ایک شراب کی بوتل کنارے پر ساتھ رکھی ہوئی ہے. انہوں نے کہا دیکھیے حضرت کیا یہاں بھی ہم اچھا گمان رکھیں؟ فرمایا ہاں کوئی شرعی ثبوت ابھی تک نہیں ہے, اچھا ہی گمان رکھو اور ہو سکتا ہے کوئی بات ایسی ہو جو مجبوری کی ہو, کوئی بات ہو سکتا ہے کوئی پہلو نکل آئے. لہذا ان کا ایک مریض گیا قریب جا کے سلام کیا اور پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے آپ یہاں ہیں؟ معلوم ہوا بوڑھی عورت تھی اور وہ کہنے لگی یہ میرا بیٹا ہے بیمار ہے, ہم لوگ جا رہے تھے اور یہ بیمار ہو گیا, میری گود میں لیٹا ہوا ہے اور میں اس کی ماں ہوں اور کچھ بھی پانی کی ضرورت تھی تو یہ شراب کی بوتل یہاں پڑی ہوئی تھی کسی کو میں نے استعمال کر کے پانی بھرا ہے, اس میں یہ پانی ہے, میں تو بیمار ہوں سب, یہ میرا بیٹا سب بیمار ہے, یہ لیٹا ہوا ہے چل نہیں سکتا, چلنے سے معذور ہو گیا ہے, اتنی بیماری بڑھ گئی, اب ہم ہماری کوئی مدد کرنے والا ہو تو ہم جا سکیں آگے اس کا علاج یا معالجہ کرایا جا سکے. اس دن ان کی آنکھیں کھلی کہ ہاں واقعی ہمارے شیخ صحیح فرماتے ہیں کہ ابھی بھی بدگمانی کرنا جائز نہیں, کوئی شرعی ثبوت تو ہو کوئی بات تو ہو, جب تک تحقیق سامنے نہ آ جائے تو کہاں سے بدگمانی کی جا سکتی ہے, کیسے پہلو نکل سکتا ہے بدگمانی کا. یہاں یہ عجیب معاملہ ہے, وہ بس وہ جو دیکھا اور اس پر ہی آج کو یقین کر لیا کہ یہی ہوگا, ایسی بات نہیں, اس طرح نہیں کرنا چاہیے, اس سے بچنا چاہیے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روکا ہے کہ اے ایمان والو بہت سے تمہارے جو گمان ہیں وہ بدگمانی کے زمرے میں آتے ہیں, اچھا گمان رکھیے. 99 باتیں اگر پہلو نکل رہے تو ایک پہلو صرف وہ اسی کو اختیار کر لو. وجہ اس کی میں نے پچھلے جمعے بھی آج کی تھی کہ وجہ کیا ہے کہ ایک ہی کوئی پہلو معمول کا پہلو وہ ہلکا سا اسی کو اچھے گمان کا اسی کو کیوں اختیار کرنا چاہیے, اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن مقدمہ قائم فرمائیں گے کہ لاؤ ثبوت لاؤ بدگمانی کی تھی, ثبوت لاؤ, ثبوت ہے نہیں, دل چیر کے دیکھا تھا یا حالات کی تحقیق کی تھی وہ ہے نہیں. اور اچھا گمان رکھنے پر بغیر تحقیق کے اور بغیر ثبوت کے مانگے ہوئے اللہ ثواب عطا فرمائیں گے. اتنا بیوقوف آدمی ہے یہ جو بجائے یہ کہ مفت میں ثواب مل رہا ہو اس کو چھوڑ دے اور اپنے گلے پہ مقدمات لے لے, مقدمہ اپنے سر لے لے, آپ بتائیے کتنے نقصان کا سودا ہے یہ کہ گمانی کا اللہ مقدمہ قائم فرمائیں گے. لاؤ بھائی ثبوت لاؤ, ثبوت ہے تمہارے پاس, ثبوت ہے نہیں, نہ تحقیق کی نہ دل کو چیر کے دیکھا اس کی. اور خوش گمانی سے اچھا گمان رکھنے کے بغیر ثبوت مانگے اللہ ثواب دیں گے. اب خود ہی فیصلہ کر لیجیے کہ نقصان کا کون سا سودا ہے, فائدے کا کون سا سودا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس مرض سے ہماری حفاظت فرمائے. یہ معاشرتی مرض ہو گیا ہے, عام ابتلاء عام ہے, اس لیے اس سے بچنا چاہیے. ایک سنت میں عرض کرتا ہوں کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ آج کل اس سنت سے بھی پہلو کہی ہے, یہ سنت مردہ ہوتی جا رہی ہے. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ہر سنت کے اندر مغفرت کی خاصیت ہے, مغفرت کرانے کی خاصیت ہے. کیا پتہ کیا سنت ہو اور وہ ہماری مغفرت کا باعث ہو جائے. ایک سنت اللہ تو ایک ادا پر نوازنے والے ہیں, نہ جانے کون سی ادا پسند آ جائے, نہ جانے کس رخ تزئین پر وہ غور کریں. یہ سوچ کر میری مہلت سنگھار میں گزری, یعنی کون سے خوبصورتی کا کون سا رخ ان کو پسند آ جائے. لہذا کسی خوبصورتی کو چھوڑنا ہی چاہیے, اس کو اپنا لینا چاہیے. تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جتنا لمبا رکوع فرمایا کرتے تھے اتنے ہی دیر رکوع سے اٹھنے کے بعد ٹھہرتے تھے, اور جتنا لمبا سجدہ آپ کا ہوتا تھا دو سجدوں کے درمیان اتنی دیر ٹھہرتے تھے, جتنا لمبا آپ نے سجدہ کیا اتنی دیر بیٹھتے تھے پھر دوسرے سجدے میں جاتے تھے. اور علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے تو عجیب بات لکھی ہے, جو فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے فتاوی شامیہ, جس سے تمام پوری دنیا کے مفتی اس کے محتاج ہیں, اسی کتاب وہ لکھ کر گئے. اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے, عجیب نقطہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ میرے پیچھے بوڑھے لوگ بھی ہیں اور میرے پیچھے بچے بھی ہیں, میرے پیچھے خواتین بھی ہیں. اس زمانے میں خواتین بھی ہوتی تھیں, تو خواتین بھی میرے پیچھے نماز پڑھ رہی ہیں. اس کے باوجود آپ کا یہ عمل تھا کہ جتنا لمبا آپ کا رکوع ہوتا تھا اتنی دیر آپ رکوع سے اٹھنے کے بعد ٹھہرتے تھے, اور جتنا لمبا آپ ایک سجدہ کرتے تھے سجدے سے اٹھنے کے بعد جو بیٹھنا تھا آپ کا وہ اتنا ہی لمبا بیٹھنا ہوتا تھا جتنا لمبا آپ نے سجدہ کیا ہے. آپ اندازہ لگائیے, یہ بات معلوم تھی حضور کو کہ میرے پیچھے مریض لوگ بھی ہیں, مریض بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, بچے بھی ہیں, خواتین بھی ہیں, پھر بھی آپ یہ عمل کرتے تھے. معلوم ہوا یہ بہت زیادہ اہتمام اس بات کا فرمایا, اس سے اہتمام معلوم ہوتا ہے. اس لیے یہ بھی آج کل یہ سنت مردہ ہوتی جا رہی ہے, اور اب تو ایسی مردہ ہوئی سنت کہ نماز ہی غارت ہو جاتی ہے بعض لوگوں کی, وہ جو وہ اس سے اٹھنے بھی نہیں پاتے, پوری کمر سیدھی نہیں ہوتی, کمر کا سیدھا کرنا فرض ہے, وہ پوری کمر سیدھی نہیں ہوتی کہ سجدے میں چلے جاتے ہیں رکوع سے. یہ تو نماز ہی غارت ہو گئی, نماز ہی فاسد ہو گئی. یہاں یا ایک سجدے سے اٹھے ابھی پوری کمر سیدھی بھی نہیں ہوئی اور دوسرے سجدے میں چلے گا, یہاں بھی نماز فاسد ہو گئی. انتظار تو بہت دور کی بات ہے. تو جو سنت پر عمل کر لے گا یہ ساری چیزیں اس کو حاصل ہو جائیں گی, اس کا فرض بھی صحیح ہو جائے گا, واجب بھی صحیح ہو جائے گا, مستحب بھی حاصل, سب کچھ حاصل ہو جائے گا. تو سنت پر عمل بہت بڑی چیز ہے. سنت پر عمل کرنے سے تین چیزیں یاد رکھیے, شریعت سنت پر عمل کرنے سے طبیعت شریعت بن جاتی ہے, عادت عبادت بن جاتی ہے, اور دنیا دین بن جاتی ہے. مومن کی زندگی میں دنیا ہے ہی نہیں, اس کی دنیا بھی دین ہے. اگر وہ سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو اس کی دنیا دنیا نہیں ہے, اس کی دنیا دین ہے. تو دنیا دین بن جاتی ہے سنت پر عمل کرنے سے, طبیعت شریعت بن جاتی ہے. بیماری میں اللہ کے کیا احکامات ہیں وہ پورا کر لیجیے, آپ شریعت بن گئے, آپ کی طبیعت شریعت بن گئی. صحت میں اللہ کے کیا احکامات ہیں پورا کر لیجیے, طبیعت شریعت بن گئی. عادت ہے, بیت الخلا جانا آپ کی عادت ہے, راستہ چلنا عادت ہے, تیل لگانا آپ کی عادت ہے, یہ سب چیزیں سنت کے مطابق کر لیجیے, عادت عبادت بن گئی. یہ سنت بہت بڑی چیز ہے, اور بندے کو اللہ کو بندے سے محبت ہو جاتی ہے. تو یونی یحببکم اللہ, ایک تو یہ بندہ اللہ سے محبت کرے, مگر سنت پر عمل کرنے سے اللہ کو بندے سے محبت ہو جاتی ہے. یہ بھی میں فلاں بادشاہ کا بڑا شہید ہوں تم نہیں جانتے, بڑی اس کے بڑے اطراء کر یہ بات کہی جاتی ہے, فلاں افسر سے میرے تعلقات ہیں. اور یہاں پر یہ ہے اتباع سنت سے اللہ بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. کتنی بڑی دولت ہے جو دو جہاں کے بادشاہ ہیں, بادشاہوں کو بادشاہ کی بھیک دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ, ان کو بندے سے محبت ہو جاتی ہے سنت پر عمل کرنے سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.
الحمدللہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمده, سبحان اللہ العظیم, جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ. اے اللہ ہم سب کو ہدایت کاملہ نصیب فرما دیجئے, پوری امت کو ہدایت نصیب فرما دیجئے, اہل کفر کو بھی اہل ایمان بنا دیجئے. اے اللہ جو اہل ایمان ہیں ان کو اہل تقویٰ بنا دیجئے, اے اللہ جو اہل تقویٰ ہیں ان کو اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دیجئے. اے اللہ آپ کی ولایت کا, آپ کی دوستی کا جو سب سے اونچا مقام ہے, جو آپ نے قرآن میں بیان فرمایا وہ ولایت صدیقیت ہے. اے اللہ ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو, اے اللہ ہمارے رشتے داروں کو, امت کے ایک ایک فرد کو اے اللہ موت سے پہلے پہلے اے اللہ ولایت صدیقیت کی آخری سرحد پر پہنچا کر اے اللہ اپنے پاس بلائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.